الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين میرے محترم بھائیو، انسان دنیا میں آتا ہے، پھر یہ ختم نہیں ہوتا ہے، عالم دنیا سے منتقل ہوتا ہے عالم آخرت کی طرف، اور پھر عالم برزخ کی طرف، اور پھر عالم برزخ سے منتقل ہوگا عالم آخرت کی طرف، اور پھر عالم آخرت میں ہمیشہ رہے گا، اس کے بعد پھر کوئی اور عالم نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے موت کو انتقال کہتے ہیں۔ حیوانات مر جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن انسان مرتا نہیں ہے، انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ دنیا سے انسان کے رخصتی کو انتقال اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ انتقال کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ تو جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، ذرا میں پیچھے سے اس بات کو اٹھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ ایک دفعہ تو اس وقت سور میں پونکھا جائے گا جب اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہو جائے کہ دنیا کو اب ختم کرنا ہے۔ یہ پہلا سور ہے، اس کے بعد دوبارہ سور میں پونکھا جائے گا جب اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہو کہ اب بندوں کو قبروں سے اٹھانا ہے اور میدان محشر میں جمع کرنا ہے۔ ونفخ فی السور فاذا هم من الاحداث الى ربهم ينسلون۔ دوبارہ جب سور میں پونکھا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی مرضی سے دنیا کی زندگی گزاری ہوگی، اور دوسری قسم وہ ہوگی جنہوں نے اپنی مرضی سے دنیا کی زندگی گزاری ہوگی۔ جنہوں نے اپنی مرضی سے دنیا کی زندگی گزاری ہوگی تو وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہائے ہماری تباہی، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ابھی تو ہم آرام میں آئے تھے، کیونکہ پہلے سور میں پونکھنے تک تو عذاب قبر بھی ہوتا رہے گا، اور اس طریقے سے قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو نعمتوں سے بھی نوازتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک دوبارہ جب تک سور میں نہیں پونکھا جائے گا، اور جب پہلی سور سے آواز نکلے گی تو سزا بھی ختم جزا بھی ختم، ارواح ساری کی ساری جو ہے نا بے ہوش ہو جائے گی. اب پہلی سور بجنے کے بعد قیامت کے دوسرے مرحلے کے قائم ہونے تک، حدیث میں آیا ہے کہ تقریباً 40 سال کے بقدر یہ زمانہ ہوگا. اس میں جزا ختم سزا ختم، اس لیے جن لوگوں کو سزا ہوتی رہی قبر کے اندر ان کی سزا ختم ہو گئی تو وہ سو جائیں گے اور کہیں گے کہ ابھی تو ہم آرام سے ہو گئے تھے، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں اٹھا دیا. آگے تو اللہ کی عدالت ہے، اس میں پیشی ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. یہ تو ان لوگوں کے گفتگو ہوگی جنہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہوگی اور جنہوں نے اس سودا کو برقرار رکھا ہوگا کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں ہمارا جان مال سب کچھ ہم سے خرید لیا ہے، اب دنیا کی زندگی میں نے اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کی مرضی سے گزارنی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ ہے وہ گھڑی جس کا اللہ رحمان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور انبیاء نے اس گھڑی کی سچی خبر دی تھی، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اس وقت کو دیکھ لیا. اللہ نے ہمیں اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صاف اعلان فرماتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس جسم کے ساتھ میرے بندے میں تجھے دنیا میں لے کر آیا ہوں، اسی جسم کے ساتھ دوبارہ میں تمہیں قبر سے اٹھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدے کو ضرور پورا کروں گا. ایک دن آئے گا کہ تمہیں قبروں سے واپس اٹھایا جائے. تو ایمان والی کہیں گے کہ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، یہ وہی وقت ہے اور انبیاء نے اسی گھڑی کی خبر دی تھی، انبیاء کی خبر بالکل سچی تھی. ان دونوں کے گفتگو کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. انسان میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، آدم علیہ السلام کے اولاد، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی غلامی نہ کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا، یہ تمہارا کل دشمن ہے. اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں اولاد آدم کو جہنم پہنچاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو غلط راستوں پر چلاؤں گا، یہ تمہارا کل دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو. کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ وَعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو، میری بندگی اختیار کرو، مجھے رب مانو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہے وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے، یہی ہے وہ راستہ جو جنت جاتا ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے. اِنَّكَ لَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہمارا نبی جس راستے پہ گزرا ہے یہی صراط مستقیم ہے. اللہ اعلان فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے نبی آپ جس راستے کے طرف دعوت دیتے ہو، آپ جو راستہ لوگوں کو دکھاتے ہو، یہی صراط مستقیم ہے. ہمارے نبی نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا جو صراط مستقیم؟ ارباب بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. ایک مرتبہ حضرت نے صحابہ کرام کے بیچ میں کڑے ہو کر خطبہ دیا اور ایسا دردناک خطبہ دیا آپ نے کہ ہر دل کانپ رہا تھا اور ہر ایک آنکھ رو رہی تھی. آپ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا, آنے والے حالات کا تذکرہ کیا, قیامت کے دن میدان محشر کا تذکرہ آپ نے کیا, اللہ کے سامنے پیشی کا تذکرہ کیا. ہر دل کانپ رہا تھا اور ہر ایک آنکھ رو رہی تھی. تو ارباز کہتے ہیں ارباز بن ساریہ, ابی نجیح ان کی کنیت ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آج کا خطبہ تو بالکل ایسا ہے جس طرح آدمی کسی کو رخصت کرتا ہو تو رخصت کرتے وقت انتہائی اہم بات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. آج کے خطبے سے تو بالکل یہی لگا. فاوسنا, ہماری درخواست ہے کہ شاید ہمارے درمیان آپ کے درمیان جدائی کا وقت قریب ہے, لہذا آپ ہمیں وصیت کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے. قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان تعمر علیکم عبد حبشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں حکم دیتا ہوں تقوی اختیار کرنے کا, تقوی اختیار کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اب تقوی کس کو کہتے ہیں, تقوی کیا چیز ہے؟ قاضی بیضاوی نے تقوی کی تعریف کی ہے, کہتے ہیں کہ التقوی فی الشرع ان یقی نفسہ عما یضرہ فی الاخرہ. شریعت کے اندر تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دنیا میں بچا کے رکھے جس سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے, یہ تقوی ہے. پھر تقوی کی تین درجے ہیں, التجنب عن العذاب المخلط بالتبری عن الشرک. کلمہ توحید پڑھ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے سے بچانا, یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. الحمدللہ یہ درجہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ اسلام پڑھا ہے, اور جو آدمی کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو میرے نبی کا صاف اعلان ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کلمہ اسلام پڑھا ہے, کلمہ توحید پڑھا ہے, بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم چلا جاتا ہے بالآخر جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا. یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. الحمدللہ آپ سب کو یہ درجہ حاصل ہے. تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ التوقی عما یوسم العبد فعلاً او ترکاً, ان تمام کاموں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے, چاہے وہ کام کرنے سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ کام نہ کرنے سے تعلق رکھتے ہو, اپنے آپ کو بچا کے رکھے جس سے گناہگار ہونے کا اندیشہ ہو. حتی یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ کو, حتی یجتنب الصغائر, صغائر چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے. کیونکہ ہمارے نبی کا صاف ارشاد ہے, لا یبلغ العبد من المتقین حتی یدعا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا ہے جب تک ان تمام مباحات کو نہیں چھوڑے گا جن مباحات کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. ایک کام حرام ہے مباح ہے, لیکن اگر وہی مباح آپ کے گھر میں رہتا ہے, وہی مباح اگر آپ کی زندگی میں رہتا ہے, وہی مباح اگر آپ کے بچوں کی زندگی میں رہتا ہے, تو ایک دن آئے گا اس مباح کے گھر میں رہنے کی وجہ سے, آپ کے پاس رہنے کی وجہ سے, آپ کے بچوں کے پاس رہنے کی وجہ سے آپ اور آپ کا گھر, آپ کے بچے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ایسے تمام مباحات کو بھی گھر سے نکالنا ہے, جسم سے دور کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ایسے مباحات کی طرف بھی جانے نہیں دینا جس کے بعد آدمی حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے, گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. تقوی کا تیسرا درجہ, ایتنزہ عما یشغل سرہ عن الحق ویتبتل الیہ بشراشرہ. تقوی کا جو سب سے اعلی درجہ ہے, سب سے اعلی درجہ, کہ آدمی اپنے دل سے ان تمام چیزوں کو نکالے جو چیزیں ایک لمحے کے لیے آپ کو اللہ سے اور اللہ کے احکامات پر تعبیر سے جو ہے نا غافل کر سکتی, اور مکمل آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو اور دنیا کی محبت اور دنیا کے سامانوں کی محبت کو دل سے نکالے. یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی وصیت فرمائی ہے, اسیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں حکم دیتا ہوں میری امتی ہو تقوی اختیار کرو. والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي, تمہارا حاکم اگر ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو, آپ نے ان کے آرڈر کو سننا ہے اور اس کی تعمیل کرنی ہے. یاد رکھے حدیث کے اس ٹکڑے کا تعلق انتظامی امور سے ہے. انتظامی امور, حاکم وقت کی طرف سے جو ہدایت آتے ہیں تو عوام کا فرض ہے کہ اس پر عمل کرے تاکہ ملک کے اندر فساد برپا نہ ہو, بدامنی پیدا نہ ہو, اور اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, معیشت تباہ نہ ہو. لیکن اگر حاکم اسلام کے خلاف چلتا ہے تو پھر ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ حاکم کو پکڑے, اور اس کو اسلام کے خلاف چلنے سے روکے, اور سب سے پہلے حاکم کو اسلام کے خلاف روکنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا ہوگا. اگر ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا ہے تو پھر زبان کو استعمال کرنا ہوگا, اور اگر زبان استعمال نہیں کر سکتا ہے تو پھر حاکم کے غلط فیصلوں سے دل سے نفرت کرنی ہوگی. میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے حاکم کے غلط فیصلوں کو زبان سے رد کر دیا فقط سلیما, یہ محفوظ ہو گیا, اور جس نے حاکم کے غلط فیصلوں کو دل سے مسترد کر دیا اور دل میں اس کو برا جانا تو یہ آدمی گناہ سے بری ہو گیا. ولیکن من رضیا واتبع, وہ لوگ تباہ ہے کہ جو حاکم کے غلط فیصلوں کے بعد حاکم کے غلط فیصلوں پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی حاکم کے ساتھ چلتے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظامی امور میں آپ حاکم کے اطاعت کریں اور ان کے بعد مانے تاکہ فساد برپا نہ ہو, معاشرے کے اندر امن قائم ہو, اور معیشت جو ہے نا وہ ترقی کرے اور کسی کو تکلیف نہ ہو. منکم فسیرا اختلافا کثیرا, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جن کی عمریں لمبی ہوگی تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ امت کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، نئی نئی باتیں پیدا ہوگی، نئی نئی چیزیں پیدا ہوگی، اور لوگ اس کو دین بنا کر پیش کریں گے. لہذا اس وقت میں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جب بدعات تھوں کے حساب سے اسلامی معاشرے کے اندر آ جائے اور اسلام کے اندر ان کو داخل کیا جائے، تو ان تمام بدعات کے بےخونی کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کی طرف جائیں، آپ حدیث کی طرف جائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جائیں، صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کی طرف جائیں کہ آپ یہ عمل پیغمبر نے کیا ہے، یہ عمل خلفاء راشدین کے زمانے میں کیا گیا ہے، اگر نہیں کیا گیا ہے تو وہ بدعات ہے، آپ اس کو اٹھا کر جو ہے نا مسترد کر دیں. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور پھر حضرت نے کیا فرمایا، عزو علیہ بن نواجز، عزو علیہ بن نواجز، آپ نے اپنے نبی کی سنتوں کو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے جس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے آدمی کسی چیز کو اپنے جبڑوں میں لے لیتا ہے اور اپنے جبڑوں کو بند کر کے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر بات نہیں کرتا. اس طریقے سے جو ہے نا اگر آپ نے بچنا ہے اور اپنے ایمان کو صحیح سلامت لے کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہو تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. وَإِيَّاكُمْ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. وہ تمام کے تمام سامان جو میرے گھر میں بنا، آپ کے گھر میں بنا، دوسرے محلے میں بنا، ایک ریاست میں بنا، دوسری ریاست میں بنا، لوگوں نے اس کو دین کا رنگ دیا اور پھر دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے فرمایا کہ یہ ساری بدعات ہے، یہ ساری بدعات ہے، اور ہر بدعات گمراہی ہے، بدعات گمراہی ہے. لہذا ان تمام بدعات سے بچنا ہے. اور یہ جو نئے سامان اسلام دین کے نام سے لوگ لا کر اس دین کے اندر شامل کرتے ہیں، ان کو دین سے نکالنا، دین کی صفائی، یہ میرا آپ کا فرض ہے، یہ ہم نے کرتے رہنا، یہ ہمارے نبی کی ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، انا اول من تنشق عنه الارض، سب سے پہلے میری قبر پٹے گی، میری قبر کھلے گی، میں باہر آ جاؤں گا. ثم ابو بکر ثم عمر، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی قبر کھل جائے گی، وہ باہر آ جائیں گے، اس کے بعد حضرت عمر کی قبر کھل جائے گی، وہ باہر آ جائیں گے. فآتی احد البقیع، پھر جنت البقیع والوں کے پاس میں آ جاؤں گا. فَيُحْشَرُونَ مَعِي، ان کو بھی اٹھایا جائے گا. ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا. حَتَّى أُحْشَرَ مَا بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ، یہاں تک کہ مکے سے لے کر مدینے سے لے کر مکے تک بیچ کی جتنی آبادیاں ہیں سب کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے اور وہ یہاں آ کر میرے پاس جمع ہو جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم لشکر کو لے کر میدان محشر کی طرف، شام کے طرف روانہ ہو جائیں گے. وہاں جب پہنچ جائیں گے تمام کے تمام انبیاء کی امتیں وہاں جمع ہوگی، اور سورج ایک میل کے مسافت یا دو میل کے مسافت پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. سخت گرمی ہوگی، پریشانی بہت زیادہ ہوگی، تکلیف بڑھ جائے گی، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعوت فرفع الیہ ذراع وکان تعجبہ، میں حضرت کے ساتھ ایک دعوت میں تھا، دستے کا گوشت آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، تو میزبان نے دستے کا گوشت اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ نے اپنے دانتوں سے اس سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کے تناول فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سرداری میری ہوگی، میں قیامت کے دن سردار ہوں گا تمام امتوں کا، تمام امتوں کا. پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من مذاکا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ میں کیوں قیامت کے دن سردار ہوں گا؟ صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا یجمع اللہ الاولین والآخرین فی سعید واحد فینظرهم الناظر ویسمعهم الداعی. اللہ تبارک و تعالی میری امت کو سابقہ تمام انبیاء کی امتوں کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے، اور میدان محشر اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے بنائیں گے کہ سارا مجمع ہر آدمی کو نظر آئے گا اور ہر آدمی کی آواز سارے مجمع میں جائے گی. فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرَبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، تکلیف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، کرب کی وجہ سے تمام کے تمام مجمع کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ برداشت سے باہر ہو جائے گی. فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَا تَرَوْنَا إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، بعض بعض سے جو ہے نا کہیں گے کہ جس تکلیف کے اندر ہم سب ہیں یہ تکلیف آپ کو نظر نہیں آ رہی. الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، آپ کسی ایسے آدمی کو کیوں تلاش نہیں کرتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے اور حساب کتاب کے شروع کرنے کے لیے وہ شفاعت فرمائے، حساب کتاب شروع ہو اس کے لیے وہ شفاعت فرمائے. فیقول الناس بعضهم لبعض ابو کو آدم، بعض بعض کہیں گے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کا باپ ہے، اللہ کا نبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا، چلو چلتے ان کے پاس. فیاتون آدم فیقولون یا آدم انت ابن بشر خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ وامر الملائکہ فسجدوا لک واسکنک الجنہ. آدم ساری انسانوں کے باپ ہو، اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا روح آپ کے اندر ڈالا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی مخلوق کو حکم دیا، انہوں نے آپ کے سامنے اپنا پتہ جھکا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر ٹکانا دیا، بڑا مقام ہے اللہ کے پاس آپ کا، آپ شفاعت فرمائے کہ حساب کتاب شروع. ایسا دن ہمارے سامنے ہے، آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ ان ربی قد غضب یوم غضب لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. انی نوہیت الشجرہ فاسیت، آج اللہ میں بڑے جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہے، نہ غصہ یہ غصہ کبھی پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا. اللہ نے مجھے ایک درخت کے پل کھانے سے منع کیا تھا، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، نفسی نفسی اذهب الى غیری اذهب الى نوح، مجھے تو آج اپنی فکر لگی. نے مجھے کھڑا کر دے کہ آدم تو نے جنت کے اندر اس درخت کا پل کیوں کھایا تھا جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا؟ حالانکہ آدم علیہ السلام نے توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبے کو قبول فرمایا، قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن پھر بھی دل میں خوف کا یہ عالم ہے کہ میں مجھے اپنی فکر لگی. تم ایسا کر نوح علیہ السلام کے پاس جو فیاتون یونوح فیقولون یا نوح انت نبی اللہ رسول الى اہل العز وقد سماک عبدا شکورا، آپ پہلا رسول ہے زمین والوں کے طرف، اللہ تبارک و تعالی نے عبد شکور کے لقب سے آپ کو نوازا، بڑا مقام ہے آپ کا اللہ کے ہاں. الا ترى الى ما نحن فيه الا تشفع لنا الى ربك، ہماری پریشانی آپ کے سامنے ہے، شفاعت فرمائے کہ حساب کتاب شروع. نوح علیہ السلام جلیل قدر پیغمبر ہے، 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے پیغام کو اپنی قوم میں کڑے ہو کر بیان کرتے رہے. کیا کہیں گے؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، انہ کانت لی دعوت فدعوت بها علی قومی نفسی نفسی سب الی غیری. آج اللہ میں بڑے غصے میں، اللہ نے مجھے دعا کا ایک پاور دیا تھا اور دعا کا وہ پاور میں نے اپنی امت اللہ کے بندوں کے خلاف استعمال کیا اور میری بدعا کی وجہ سے طوفان آیا اور ساری قوم تباہ ہو گئی. آج اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ نوح تو نے یہ بدعا کیوں دی تھی میرے بندوں کو, میں نے تو اعلان کر رکھا تھا کہ تو جو دعا تو کہ میں قبول کروں گا, آپ نے دعا کی میرے بندوں کو تباہ کرنے کے لیے, میں نے تباہ کر دیا, کیوں تو نے یہ دعا مانگی تھی, میں کیا جواب دوں؟ مجھے اپنی فکر لگی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب امتیں آئیں گی, فَيَقُولُنَ يَا ابراہیم انت نبی اللہ وخلیلہ, ابراہیم تو اللہ کا نبی ہے, اللہ کا دوست ہے, اللہ ترى الى ما نحن فيه الا تشفع لنا الى ربك, ہماری پریشانی آپ کے سامنے ہے, شفاعت کی فرمائیے تاکہ اس پریشانی سے ہم نکل جائیں, حساب کتاب شروع. ابراہیم علیہ السلام جواب وہی جواب دیں گے, آج اللہ میں بڑے غصے میں ہے, بڑے جلال میں ہے, اور میں نے تین باتیں ایسی کہی تھی جس کی ظاہری صورت جھوٹ جیسی تھی, اس لیے مجھے آج اپنی فکر لگی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ ابراہیم تو میرا نبی تو میرا خلیل, تو نے ایسا لفظ ایسا جملہ کیوں استعمال کیا تھا جس کے دو مطلب تھے, میں کیا جواب دوں؟ مجھے اپنی فکر لگی, تو میں ایسا کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, فَيَقُولُنَ يَا مُوسَىٰ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَفَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ, آپ اللہ کے رسول ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے نوازا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر فرشتے کی واسطے کے براہ راست آپ سے کلام کیا, یہ بہت بڑا اعزاز آپ کو حاصل ہے. الا ترى الى ما نحن فيه الا تشفع لنا الى ربك, ہماری پریشانی آپ کے سامنے, شفاعت فرمائے کہ حساب کتاب شروع. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کیا جواب دیں گے؟ آج اللہ میں بڑے غصے میں ہے, بڑے جلال میں ہے, انی قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسی نفسی, میں نے تو ایک آدمی کو مکہ مارا تھا جس کو مکہ مارنے کا مجھے حکم نہیں ملا تھا, مجھے اپنی فکر لگی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور ان سے ہی کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہو, آپ نے گود میں اللہ کے حکم سے کلام فرمایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے کلمے سے اور روح سے آپ کو پیدا کیا ہے, بڑا مقام ہے آپ کا اللہ کے ہاں, ہماری پریشانی آپ کے سامنے ہے, شفاعت فرمائے کہ حساب کتاب شروع. عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے, آج اللہ میں بڑے غصے میں ہے, بڑے جلال میں ہے, کسی خطا کا تذکرہ کیے بغیر کہیں گے کہ میری بس کی بات نہیں ہے, تو میں ایسا کروں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, تو اب یہ امت حضرت کے پاس آ جائے گی, تو حضرت فرماتے ہیں جب میرے پاس آ جائے گی تو مجھ سے جو ہے نا یہ لوگ کہیں گے انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, آپ اللہ کے رسول ہو, خاتم الانبیاء ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ تمام لغزشوں آئندہ ساری لغزشوں کو معاف کر دیا, الا ترى الى ما نحن فيه الا تشفع لنا الى ربك, ہماری پریشانی آپ کے سامنے ہے, آپ شفاعت فرمائے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. تو حضرت فرماتے فانطلقوا, میں چل پڑوں گا, میں چل پڑوں گا, اور کہا جائے کہ حضرت اوپر چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ابھی اوپر ہوگا. فآخر رسالہ ایک روایت کے اندر اور دوسری روایت کے اندر عقیدہ کے الفاظ آئے ہیں, میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا, ثم یفتح اللہ علیہ من محامده وحسن ثناء علیہ, اللہ میری زبان پر حمد و ثناء کے وہ کلمات جاری فرمائیں گے کہ جو اس سے پہلے نہ میری زبان پر آئی ہوگی نہ کسی اور کی زبان پر. تقریباً ایک ہفتے کے بقدر ہمارا نبی اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کریں گے. ایک ہفتے کے بعد اعلان ہوگا, یا محمد ارفع راسک سلطو تو وشفا تو شفا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, جو دعا مانگو گے قبول کی جائے گی, جس کے لیے شفاعت کرو گے آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی. ہمارا نبی سر اٹھائیں گے تو ایک درخواست اپنی امت کے لیے دیں گے اور ایک درخواست تمام انبیاء کی امتوں کے لیے دیں گے. اپنی امت کے لیے یہ درخواست دیں گے کہ یا اپنی امت, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, ادخل من امتی کا من الباب الامن من ابواب الجنہ وهم شرکاء الناس فی ما سوا ذلک, جنت کے دروازوں میں دائیں طرف جو دروازہ ہے, آپ اپنی امت کے جتنے لوگوں کو بغیر حساب کتاب اور عذاب کے اس دروازے سے لے جانا چاہتے ہیں شفاعت سے آپ لے جائیں, اور باقی دروازے کے اندر بھی ان کا کوٹا برقرار ہے. پھر حضرت نے فرمایا, والذی نفسی بیدیہ انما بین المصرعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و حجر او کما بین مکہ و بصرہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جنت کے ایک دروازے کے دو چوکاٹوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہے جتنا فاصلہ مکے اور حجر کے درمیان ہے, حجر یمن میں ہے, یا اتنا جتنا فاصلہ مکے اور بصرے کے درمیان ہے, بصرہ عراق میں ہے, ایک دروازہ اتنا چوڑا ہے, اور اس دروازے سے بغیر حساب کتاب کے ہمارے نبی کے شفاعت سے آپ کی امت اتنی بڑی تعداد میں داخل ہوگی کہ داخل ہوتے وقت لوگ ایسا محسوس کریں گے کہ بھیڑ کی وجہ سے, رش کی وجہ سے ہمارے کندھے اتر گئے. اور باقی یہ ہے کہ آپ نیچے تشریف لے جائیں, میں خود آ رہا ہوں حساب کتاب کے لیے. اللہ فرمائیں, صفن صفا, قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آ جائے گا, فرشتے صف صف جو ہے نا آ جائیں گے, پیرے کڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد اللہ کا عرش اترے گا. اور قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے, ونفخ فی الصور, یہ تیسری مرتبہ سور کے اندر پونکا جائے گا, فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ, اللہ کا عرش جب آئے گا تجلیات اٹھے گی پھیلے گی, لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملے گا اسرافیل کو سور میں پونکو, وہ سور میں پونکیں گے تو لوگ سارے بے ہوش ہو جائیں گے, اللہ کا عرش زمین پر آ جائے گا اور لگ جائے گا زمین کے اوپر. یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کا ایک پیر اس پتھر کے اوپر ہوگا جو پتھر ہمارے نبی کا 16-17 مہینے قبلہ رہا. پھر چوتھے مرتبہ سور میں پونکا جائے گا, ثم نفخ فیہ اخرى, چوتھے مرتبہ پھر سور میں پونکا جائے گا, فاذا هم قیام ينظرون, سارے لوگ بے ہوشی سے جو ہے نا باہر آ جائیں گے, اور جب دیکھیں گے تو سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگا, واشرقت الارض بنور ربها, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات سے زمین بھر جائے گی, وموضعت کتاب, اس کے بعد کتاب پر جو ہے نا بچھا دی جائے گی, وضیع النبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون, پھر جو ہے نا حساب کتاب شروع ہو جائے گا, انبیاء آ جائیں گے, گواہ آ جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کا فیصلہ فرمائیں گے, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی, آبادی میں تقسیم ہو جائیں گے, ہر ایک کے ہاتھ میں نتیجہ آ جائے گا, کامیاب لوگوں کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, ناکام لوگوں کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا, اس لیے کہ ان کے ہاتھ کمر کے ساتھ جو ہے نا باندھے گئے ہوں گے تو پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کافر ایک طرف چلے جائیں گے اور مسلمان دوسری طرف چلے جائیں گے. اس کے بعد یہ دوسری شفاعت ہے جو ہمارے نبی فرمائیں گے. جنت علاقہ جو ہے نا مسلمانوں کے قریب رکھ دی جائے گی اور جہنم کافروں کے قریب رکھ دی جائے گی. کافروں کو جنت نظر آئے گی, مسلمانوں کو جہنم نظر آئے گی. اور جنت کی نعمتیں, جنت کے خوبصورت مناظر مسلمانوں کو نظر آئیں گے اور کافروں کو بھی نظر آئیں گے. اور جہنم کے دہکتی آگ دونوں کو نظر آئے گی. مسلمان جب جہنم کی طرف دیکھیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ اس جگہ سے تو نے مجھے ہمیں بچا لیا. اور جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو شوق اتنا بڑھ جائے گا, اتنا بڑھ جائے گا کہ اس شوق کو انسان کی زبان بیان نہیں کر سکتی. اور کافر جب جہنم کی طرف دیں گے کہ یہ آگ ہمارا ٹھکانا ہے, اور جنت کی طرف دیکھیں گے وہاں کے مناظر کی طرف دیکھیں گے کہ یہاں سے ہم محروم ہو گئے, تو اپنے آپ کو ملامت کرتے رہیں اور صحیح معنوں میں پھر وہاں ماتم کریں گے. لیکن وہاں کا پچھتاوا, وہاں کی ندامت کام نہیں آئے گی, بچا نہیں سکے گی. اب مسلمان اب جنت کی طرف روانگی کا فیصلہ جو ہے نا نہیں ہوگا, میدان کے اندر جمع ہے اور مسلمانوں نے جنت کو دیکھ لیا, جنت کے باغات کو دیکھ لیا, خوبصورت مناظر کو دیکھ لیا, جنت کے حوروں کو دیکھ لیا. اب شوق پیدا ہو گیا, شوق بڑھتا چلا گیا. اب تمنا ہے کہ جلدی دروازہ کھلے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس فیقوم المؤمنون, یہ دوسرا مقام ہے حدیث میں آتا ہے. فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ, مسلمان کھڑے ہو جائیں گے, جنت قریب لائی جائے گی. فیاتون آدم فیقولون یا ابانا استفتح لنا الجنہ, آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, اے ہمارے ابا جان آپ جنت کا دروازہ کھلوائیے تاکہ ہم جلدی سے جلدی جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں. بہت اچھی جگہ ہے, بڑے اچھے مناظر ہیں. آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ لست بصاحب ذالک اذهبوا الى ابن ابراہیم. یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ ایسا کرو کہ میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہے. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لست بصاحب ذالک انما کنت خلیلا وراء میں اللہ کا دوست ضرور ہوں لیکن میں اتنا گہرا دوست نہیں کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا سکوں. توازن وہی کلمات استعمال کریں گے, اذهبوا اعمدوا, حدیث میں الفاظ اذهبوا کے الفاظ یعنی اعمدوا الى موسى الذي كلمه الله تكليما, تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ موسیٰ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے برکات کلام فرمایا ان کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ لست بصاحب ذالک, میرے بس کی بات نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اذهبوا الى عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لست بصاحب ذالک, میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ امت آ جائیں گے, دوبارہ کہاں جائیں گے؟ مسلمان حضرت کے پاس. اس میں سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی, مسلمان سب کے سب آ جائیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں کڑا ہو جاؤں گا. فیوزن اللہ, اللہ تبارک و تعالی میرے لیے اجازت عطا فرمائیں گے کہ جاؤ میرے محبوب, میرے حبیب, فیصلہ ہو گیا, مسلمانوں کو لے چلو جنت کی طرف. دوبارہ اللہ تبارک و تعالی سارے انبیاء یہاں پر بھی جب شفاعت سے انکار کریں گے تو ہمارا نبی اس وقت بھی کڑا ہو جائے گا اور بادشاہ الہی میں تمام انبیاء کی امتوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے. اتنا اونچا مقام ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دی ہوگی وہ شریعت کتنی اونچی ہوگی, اور جو امت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو دی ہے وہ امت کتنی اونچی. لیکن آج اس امت نے اپنے مقام کو گھٹا دیا, اپنے آپ کو ذلیل کر دیا, اللہ تبارک و تعالی کو امت بھول گئی اور مخلوق کے سامنے پوجا کرنے میں لگی ہوئی. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر آئے اس امت کی لیے, اور جو شریعت اللہ کے نبی نے اس امت کے حوالے کی, وہ شریعت دن رات اس امت کی ریاستوں کے اندر ضبط کی جا رہی ہے اور امت خاموش بیٹھی ہوئی, تس سے بس نہیں ہو رہی. میرے دکان کے اندر اگر 10-15 ہزار کا نقصان ہوتا ہے تو مجھے نیند نہیں آتی, اور جب میرے دین کے اوپر ڈاکے ڈاکے جاتے ہیں, اور جب میرے دین کو رسوا کیا جاتا ہے, اور جب میرے نبی کے لائی ہوئی شریعت کو لوگ اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالتے ہیں, تو ہم تس سے مس نہیں ہوتے ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے, یہ تو ہماری حالت ہے. میرے دوستو, اپنے نبی کو پہچانو, اپنے نبی کے مقام کو پہچانو, اور اپنے نبی کے لائی ہوئی شریعت کی عظمت کو پہچانو, اور اپنے آپ کو پہچانو کہ تم آخری نبی کی امت ہو. کنتم خیر امت ان اخرجت للناس, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سب تمام انبیاء کی امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے. یہ عظمت کسی وجہ سے تو ملی ہوگی, کسی کی وجہ سے ملی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, اجازت مل جائے گی. فترسل الامانہ والرحم فیقومان جنبتی الصراط, امانت آ جائے گی, رحم آ جائے گی, اور پولیس صراط کے دونوں طرف کڑی ہو جائے گی. حدیث میں الفاظ ہے یمیناً وشمالاً, دائیں بائیں کڑی ہو جائے گی. آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گی, رحم اور امانت آپ کے چہروں کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گی. وہی جو ہے نا اپنا مقدمہ سنانے آئے گی, رحم بھی آ جائے گی اور امانت بھی آ جائے گی, تعریف کرنے کے لیے, شاباش دینے کے لیے, اور اس طریقے سے تدلیل کرنے کے لیے, اور اپنا مقدمہ جو ہے نا ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ جائے گی. دونوں کڑی ہو جائے گی, دائیں بائیں. اب جو بھی آدمی آئے گا جس نے رحم کو کاٹا ہوگا دنیا کے اندر, رحم کے رشتوں کو کاٹا ہوگا اور اس کو نہیں پالا ہوگا, رحم کی نظر پڑ جائے گی تو رحم وہاں پر یہی کہے گا, یا اللہ یہ ظالم ہے, اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے, یہ تو ظالم ہے. اور تیرا فیصلہ ہے, جو رحم کو کاٹے گا, جو رحم کے رشتوں کے اندر فاصلے پیدا کرے گا, میں اس کو اپنی رحمت سے دور کروں. آج ہم مغرب کی دلدادا بنے ہوئے ہیں, مغرب نے ہمارے رحم کے رشتوں کو ختم کر دیا. مغرب کے تہذیب نے, مغرب کے ثقافت نے, اور مغرب کے رنگ نے رحم کے رشتوں کو ضبط کر دیا, اور امانت میں وہاں کڑی ہو جائے گی. جس نے امانت کو نہیں پہنچایا ہوگا, امانت گئی کہ اللہ یہ ظالم ہے, اس نے مجھے ضائع کر دیا, اس نے مجھے اس تک نہیں پہنچایا جہاں پہنچانا تھا. سب سے بڑی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان لوگوں کو حکمرانی کے لیے نامزد کرو, مقرر کرو. نہ ان لوگ جب تمہارے حکمران بنیں گے, وہ آن روز تمہارے دین کے اوپر خنجر چلاتے رہیں گے, ذبح کرتے رہیں گے, اور ان کے تمام غلط کاموں میں آپ برابر کے شریک ہوں گے. اس لیے اہم لوگوں کو حکمرانی کے لیے منتخب کرو, جو ظالم نہ ہو, جو اسلام کے وفادار ہو, جو ملت اسلامیہ کے وفادار ہو, جو یہود اور نصارا کے وفادار نہ ہو. ہمارے حکمرانوں کا تو یہ حال ہے, یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے وفاقی حکومت اتوار کے ساتھ ہفتے کا چھٹی کرتی ہے, نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے پوری حکومت وہاں تمام صوبوں کے اتوار کے دن چھٹی کرتی ہے, نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے. اور اسلام نے فضیلت دی ہے جمعے کو, ٹھیک ہے اسلام کے اندر چھٹی کا حکم نہیں ہے, لیکن بات عزت کی ہے. اگر آپ نے عزت دینی ہے تو اس دن کو آپ عزت دے جس دن کو ہماری شریعت نے عزت دی ہے. اگر آپ نے چھٹی کرنی ہے تو اس دن آپ چھٹی کیوں کرتے ہو جس دن یہودی چھٹی کرتے ہیں, جس دن عیسائی چھٹی کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ مشابہت ہے. آپ نے مشابہت اختیار کر لی یہودیوں کے ساتھ اور آپ نے مشابہت اختیار کر لی عیسائیوں کے ساتھ، جس دن وہ چھٹی کرتے ہیں اس دن آپ چھٹی کرتے ہو. ہمارے نبی نے تو عبادات کے اندر بھی ان کے مشابہت سے ان کی مشابہت نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ محرم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کے اندر آپ 7-9 محرم کا روزہ رکھے یا 10 محرم کا 11 محرم کا روزہ رکھے تاکہ ان کی مشابہت نہ. اور ہم اسی دن چھٹی کرتے ہیں جس دن وہ چھٹی کرتے ہیں. میرے دوست میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنت الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو آدمی اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا دے، مخلوق اگر ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کے شر سے اس آدمی کا حفاظت فرمائیں گے، ساری طاقتوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے جب تم اپنے رب کو راضی کرو گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی ملک آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرے، جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ان لوگوں کے حوالے کریں گے جن کے لیے انہوں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اور وہ کبھی سے شلوار نکالیں گے کبھی قمیص نکالیں گے، ذلیل کریں گے رسوا کریں گے، کسی کام کا ہی نہیں چھوڑیں گے. تو میرے دوست میرے بھائیو، ان تمام برائیوں کا راستہ تب بند ہوگا اور امن کے فیصلے تب ہوں گے، حق اور سچ کے فیصلے تب ہوں گے کہ جب اس ملک کے اندر اسلامی نظام آئے گا، اور اس ملک کے اندر جب وہ قانون نافذ ہوگا جس قانون کے لیے جس نظام کے لیے ہمارے بڑوں نے اس ملک کو حاصل کیا تھا. 70 سال گزر گئے، چند خاندان اس ملک کے اندر حکومت کر رہے ہیں، اور وہ اسلام دشمنی کے اندر آگے بڑھنے کے دن بدن آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس ملک کو انہوں نے اسلام سے دور رکھا ہے، اسلامی نظام سے دور رکھا ہے. اور اب تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں. تو میرے دوست میرے بھائیو، ہمارا گریبان بھی ہوتا اور حکمرانوں کا گریبان بھی ہوتا اور تحریک آزادی میں قربانی دینے والوں کا ساتھ ہوتا قیامت کے دن، کہ جس ملک کے لیے ہم نے اپنے گردنوں کو کٹوایا تھا، جس ملک کے لیے ہم نے اپنا خون اور اپنے خاندانوں کا خون بہایا تھا، جس نظام کے لیے کہ یہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا، تم نے 70 سال اس ملک میں رہتے ہوئے اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، اس کے لیے تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ میرے دوست میرے بھائیو، غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اور اس نعرے کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہوگا. اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے ہم نے محنت کرنی ہوگی تاکہ تمام برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں، ورنہ یہاں ہر روز نئی نئی برائیاں جو ہے نا وہ آتی رہے گی، اور اس ملک کے رہنے والوں کا سکون تباہ برباد ہوتا رہے گا، اور اس طریقے سے معیشت تباہ برباد ہوتی رہے گی، اور امن اور سکون جو ہے نا اس ملک کے رہنے والوں کے پاس نہیں رہے گا. اس کے لیے آج سے یہ عزم کرنا ہے، اس کوشش میں ہم نے آج کے بعد لگنا ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا اس مقصد کے لانے میں ہم کامیابی حاصل کرنے والے بنے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.